الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عباد بن يزيد عن قتادة عن شعر بن عوشب عن أبي عبيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال طبخت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوته. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سالن کے طور پر جو جو چیزیں استعمال فرمائیں ان کا بیان چل رہا ہے. اسی سلسلے میں آج کی یہ روایت حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں ان سے منقول ہے, اور مسند احمد میں اسی طرح کا قصہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں ان سے منقول ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک ہنڈیا پکائی, ہنڈیا میں سالن تیار کیا, بکری کا گوشت تھا. وکان یعجبہ الذراع, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکری کے دست کا گوشت پسندیدہ تھا, اگلے جو دو پیر ہوتے ہیں اس کا جو ران والا حصہ ہوتا ہے تو اس کو ذرا اور دست بولتے ہیں. چنانچہ فناولت الذرا, جب آپ کے لیے سالن پکا ہے تو میں نے ایک دست اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اندر سے نکال کر آپ نے نوش فرمایا اور پھر فرمایا ناولنی الذرا, دوسرا لاؤ. فناولت ہوں, میں نے دوسرا دیا. ثم قال ناولنی الذرا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لاؤ. حضرت ابو عبید کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بکری کے کتنے دست ہوتے ہیں, دو ہی تو ہوتے ہیں اور دو تو میں دے چکا, آپ مزید طلب فرما رہے ہیں. ان کے اس جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر تم خاموش رہتے تو میں جب تک مانگتا رہتا اندر سے دست نکلتا رہتا. گویا یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہر ہوتا, لیکن ان کے اس بولنے کی وجہ سے, اعتراض کی وجہ سے گویا وہ ظہور نہیں ہوا اس کا. اب یہ ان کے اس طرح بولنے کی وجہ سے آئندہ کا سلسلہ جو بند ہوا اس کی وجہ پر حضرات شراح حدیث نے کلام کیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل خوارق عادات یعنی عادت کے خلاف جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ اگر غیر نبی یعنی کسی امتی سے ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے, اور نبی سے ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. تو یہ معجزات کرامات خوارق عادت جو ہیں وہ ان کا ظہور فنائے تام کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی جس نبی یا ولی کے ہاتھ پر یہ عادت کے خلاف چیز ظاہر ہو رہی ہے اس کی طبیعت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ اپنی ذات کی طرف سے بالکل فانی ہو جائے تو اس وقت یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. اب حضرت ابو عبید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبہ کرنے پر جب جواب میں یوں کہا کہ اللہ کے رسول بکری کے کتنے دست ہوتے ہیں, تو ان کے اس بولنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو توجہ تام تھی وہ ختم ہو گئی, اس لیے پھر آگے سلسلہ نہیں بڑھا. یہ تو وجہ بتلائی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل اگر یہ مانگنے پر ملتی رہتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور اکرام کا معاملہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ذریعے سے ان کے واسطے سے ہوتا, اور جو ہے اگر یہ پورے انقیاد اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطالبے کو پورا کرتے رہتے چپ چاپ تو یہ چیز ظاہر ہوتی, لیکن انہوں نے اعتراض کر دیا, انقیاد تام نہیں رہا, اس لیے اس کا ظہور نہیں ہو پایا. بہرحال یہ یہاں تو اس لیے لائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کے دست کا گوشت بطور سالن استعمال فرمایا. حدثنا الحسن بن محمد بن زعفرانی قال اخبرنا یحیٰ بن عباد عن فلاح بن سلیمان قال اخبرنی رجل من بنی عباد یقال له عبد الوهاب بن یحیٰ بن عباد عن عبد الله بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت ما كان الزراع احب اللهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يجد اللهم الا غبا فكان يعجل اليها لانها عاجلها نزجا. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دست کا گوشت لذت کی وجہ سے حضور کو زیادہ پسند نہیں تھا, بلکہ یہ گوشت کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہمیشہ گوشت ہوتا نہیں تھا, کبھی کبھار گوشت پکنے کی نوبت آتی تھی, اور یہ دست والا گوشت جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ گویا اس بات کی متقاضی ہوتی تھی کہ کھانے میں زیادہ وقت صرف نہ ہو, تو جلدی گل جاتا تھا, جلدی سے کھا کے فارغ ہو کر اپنے کام میں لگ جاتے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اس کو پسند فرماتے تھے. تو گویا اس کی پسندیدگی کی وجہ اس کا جلدی گلنا تھا, باقی یہ کوئی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لذت کی وجہ سے اس کو پسند کرتے ہوں, حضرت عائشہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں. اب دیکھیے روایات کے اندر جیسے ابھی جو ابو عبید والی روایت آئی اس میں بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خاص انداز سے اس کی پسندیدگی کا انکار فرماتی ہیں اور ایک دوسرے انداز سے ثابت فرما رہی ہیں, تو دراصل ایک تو پسندیدگی ہم جیسوں کی ہوتی ہے کہ ہم کو جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں میلان خاطر اور اشتہا نفس کے طور پر, تو اس طرح کی پسندیدگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان نبوت اور منصب نبوت کے گویا بظاہر منافی تھی, اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار فرمایا, ورنہ خالی پسندیدہ ہونا اگر اس حد تک نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ویسے چونکہ مختلف روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا, اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلائی کہ چونکہ آپ کے گھر میں گوشت ہمیشہ آتا نہیں تھا, کبھی کبھار آ گیا, تو گویا آپ کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ جلدی سے کھا کر فارغ ہو جائیں, اور چونکہ دست کا گوشت جلدی سے پک جاتا ہے, گل جاتا ہے, اس لیے آپ اس کو اس معنی کر کے پسند فرماتے تھے. حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا مصر قال سمیت شیخا من فهم قال سمیت عبد الله بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اطیب اللحم لحم الزہر. یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی, ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین گوشت جو ہے وہ پشت کا گوشت ہے. بہترین کا مطلب یہ ہے کہ لذیذ اور عمدہ. تو پشت کے گوشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لذیذ اور عمدہ فرماتے ہیں. اب اس کی پسندیدگی کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اس میں دوسرے گوشت کے مقابلے میں قوت زیادہ ہوتی ہے, اس میں ریشے نہیں ہوتے, بلکہ چربی کی ملاوٹ کی وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ آدمی اس کو جو ہے کھا لیتا ہے, زیادہ اس کو چبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی, بہت نرم ہوتا ہے. اس معنی کر کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمدہ فرمایا. حدثنا سفیان بن وکین قال اخبرنا زید بن الحباب عن عبداللہ بن المعمل عن ابن ابی ملائکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال نعم الادام والخل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین سالن سر کا ہے. پہلے بھی اس باب کے شروع میں یہ روایت آ چکی ہے, اور اس کو آپ نے جو بہترین فرمایا اس کی وجوہات بھی وہاں بتلا دیے گئے تھے. حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن ثابت عن ابی حمزة الصومالی عن الشعبی عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت دخل رسول اللہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایندک شیء فقلت لا الا خبز یابس وخل فقال ہاتی ما اقفر بیت من ادم فیہ خل. یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. حضور اکرم انہوں نے ہجرت نہیں فرمائی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کے گھر پر تشریف لے گئے, وہاں جا کے آپ نے غسل فرمایا, اس کے بعد آپ مسجد حرام میں تشریف لائے. تو غسل فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو, تو انہوں نے کہا بس سوکھی روٹی ہے اور سرکا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ لاؤ, جس گھر میں سرکا ہو گویا وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے. یوں نہیں کہا جا سکتا کہ سالن نہیں ہے, سالن ہے گویا اس گھر میں. یہی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیہقی میں تفصیل کے ساتھ منقول ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ سوکھی روٹی دی گئی تو آپ نے اس کو ٹکڑے کر کے پانی میں بھگوئے, اس پر نمک تھوڑا سا لگایا, اور پھر فرمایا کہ سالن بھی ہے, کہاں سرکا ہے سالن. تو سرکا جب پیش کیا تو اس پر سرکا ڈال کر کے پھر اس روٹی کو نوش فرمایا. یہ گویا چونکہ کھانا ایک ضرورت ہے جس سے پوری ہو جائے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں کھانے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. کھانا لباس اس طرح جو اپنی طبعی ضروریات ہیں ان طبعی ضروریات کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص اہتمام تیاریاں اس کے انتظامات کرتے ہوں ایسا وقت پر جو میسر آ گیا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت امت کو یہی ہے کہ بھائی کھانا زندگی کی ایک ضرورت ہے جس طرح بھی پوری ہو جائے. گویا کھانے جو زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے, کھانا زندہ رہنے کے لیے ہے. اس لیے آج ہم نے جو ہے زندگی کھانے کے لیے سمجھ لیا اس لیے اس کے پیچھے تیاریوں میں لگے رہتے ہیں. وہاں ان حضرات کے یہاں اس کے لیے کوئی تیاری کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. بہرحال یہ بڑی سادگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہی تعلیم دینا چاہتے ہیں. حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن مرۃ الحمدانی عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی سارے کھانوں کو. یہ عرب میں یہ سرید جو ہے بڑا پسندیدہ سمجھا جاتا تھا اور تمام کھانوں میں اس کو بہتر شمار کرتے تھے. یہ جو گوشت پکایا جاتا ہے اس کا جو شوربہ ہوتا ہے, گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے جو اندر ڈال دیے جائے وہ جب نرم ہو جائیں اور تو پھر ان کو جو ہے وہ کھاتے تھے, تو یہ اس لذیذ بھی ہوتا تھا اور جلدی ہضم بھی ہو جاتا تھا اور اس سے جسموں میں قوت بھی آتی تھی گوشت کا شوربہ ہونے کی وجہ سے, اور جلد تیار بھی ہو جاتا ہے, دیر بھی نہیں لگتی. بہرحال بہت ساری خصوصیات کی وجہ سے اہل عرب اس کو دوسرے کھانوں کے اوپر ترجیح دیتے تھے. یہاں تو ویسے اصل تو اسی لیے لائے, سرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے, لیکن چونکہ سرید کے فضیلت یعنی اس کے ساتھ تشبیہ دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے, ان کو دوسری عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پر. اب یہاں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ جو دوسری عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت اس حدیث میں بتلائی گئی والا اطلاق ہے یعنی تمام عورتوں پر, یا ان میں سے بعض عورتوں کا استثناء ہے. چنانچہ بعض روایتوں میں حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی, اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دیگر عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. بعض روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے, جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دیگر عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. تو بعض حضرات نے تو گویا ان تینوں میں سے کسی کو بھی علی الاطلاق سب پر فضیلت دی, لیکن حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل ان میں سے ہر ایک کی فضیلت مختلف حیثیتوں سے, ایک حیثیت سے ایک کو تمام پر فضیلت حاصل ہے, دوسری حیثیت سے دوسری کو. چنانچہ فقاد دینی مسائل کی سوجھ بوجھ اور محبوبیت اور اس معنی کر کے کہ ان کے بستر میں ہوتے تھے تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی, اس معنی کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. اور سب سے پہلی ایمان لانے والی اور حضور کی اولاد انہی سے ہوئی اور حضور کو جو ہے اپنے مال سے زیادہ جو تعاون فرمایا, اس معنی کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ان دوسروں پر فضیلت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ اور جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. گویا ہر ایک کی فضیلت کی بنیاد الگ الگ ہے, حیثیت الگ ہے, اس حیثیت سے وہ دوسروں سے افضل قرار دی گئی. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنا عبداللہ بن عبد الرحمن بن معمر الانصاری ابو طوالہ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وانہم یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام. وہی روایت ہے اوپر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آئی تھی, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لا رہے ہیں. امام بخاری امام ترمذی مختلف گویا طریقوں سے یہ روایت لا کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرید بہت پسند تھا. چنانچہ یہاں تو آپ کا قول آپ کا ارشاد نقل کیا گیا, لیکن دوسری روایتیں یہ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے شوق سے اس کو تناول بھی فرماتے تھے سرید کو. حدثنا قتیبة قال اخبرنا عبد العزیز ابن محمد عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توزع من سورق ثم را واکل من کتف شاة ثم صلى ولم يتوزع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پنیر کا ٹکڑا نوش فرمانے کے بعد وضو فرمایا. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پنیر کھانا یہ ثابت کرنے کے لیے روایت کو پیش کیا ہے, اور پھر جیسا کہ پہلے اگلی مجلس میں آ چکا تھا پنیر بھی جو ہے بنانے کے لیے آگ سے مدد لینی پڑتی ہے, اور شروع اسلام میں آگ سے پکی ہوئی چیزوں کے استعمال کے بعد وضو ضروری قرار دیا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا تھا. تو گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر استعمال فرمانے کے بعد وضو فرمایا, اور پھر ثم رآ واکل من کتف شاة, اس کے بعد دوسرے کسی وقت حضرت ابو ہریرہ بعد میں ایک زمانے کے بعد دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بکری کے دست کا گوشت استعمال فرمایا اور وضو جو پہلے سے تھا اسی کے اوپر اسی سے آپ نے نماز فرمائی. گویا آپ کا یہ بعد والا عمل یہ بتلاتا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں. اب وہ پہلے جو آپ نے وضو فرمایا تھا یا تو اس لیے کہ آگ کے پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا آپ نے وضو ہونے کے باوجود دوبارہ وضو کیا ہو, یا پہلے ہی سے آپ کا وضو نہ ہو, یہ سب احتمالات ہیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ یہاں بعد میں یہ جو دوسرا عمل بتلایا ان کا مقصد تو یہ ثابت کرنا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں. داڑھی کا وضو صرف رکھنے سے ادا ہو جائے گا یا ایک مٹھ رکھنے سے؟ وہ تو ایک مشت تو ہونی چاہیے. خود اگر کم ہے اس نے کاٹا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر ایک مشت تھی یا اس سے زیادہ تھی اور اس نے کاٹ کر اس سے کم کر دیا تو پھر وہ گنہگار ہے, جو مکروہ تحریمی ہے حرام کے قریب. تو گویا مشت رکھے گا تو ہی یہ گویا واجب یا یہ سنت ادا ہوئی سمجھی جائے گی. زید نے عمر کو 1,00,000 روپیہ قرض دیے اور یوں کہا کہ 30 تاریخ کو لوٹا دینا, لیکن زید کو اچانک 30 تاریخ کے آنے سے پہلے ہی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, اس لیے وہ عمر کے پاس اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے. لیکن عمر کہتا ہے کہ ہمارے درمیان 30 تاریخ کو پیسے لوٹانے کا معاہدہ ہوا تھا, اس لیے 30 کو ہی لوٹاؤں گا, کیا عمر کے لیے ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھو کسی کے اوپر ہمارا جو دین ہوتا ہے وہ دین کی 2 صورتیں, ایک تو قرض کے طور پر کسی کو کوئی رقم ہم نے دی ہے, جیسے یہاں مسئلے میں پوچھا گیا آپ نقد روپیہ کسی کو قرض کے طور پر دیں اور اس میں آپ نے اس کو مہلت دی کہ آپ اس کو 1 سال کے بعد 1 مہینے کے بعد واپس لوٹائیے, تو ویسے جو ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے دیے ہوئے اس وعدے کو نبھاتے ہوئے 1 سال سے پہلے اس کا مطالبہ نہ کریں. لیکن اگر آپ اس سے پہلے اس کا مطالبہ کرنا چاہیں تو شریعت نے اجازت دی ہے اور مانگ سکتے ہیں. یہ تو قرض کی بات ہوئی, اور ایک ہے دین. دین کا مطلب ہے کہ کسی سے کوئی سودا کریں, آپ نے کسی دکاندار سے کپڑا خریدا, کوئی چیز خریدی اور اس کی ادھار خریدی اور اس کی قیمت کی ادا کرنے کے لیے وقت طے کیا کہ ایک مہینے کے بعد آئندہ مہینے کی پہلی تاریخ کو ادا کروں گا. تو اس صورت میں اس دکاندار کے لیے پہلی تاریخ سے پہلے اس کا مطالبہ کرنا جائز نہیں. دیکھو دونوں میں فرق ہے. یہ جو یہ دین کہلاتا ہے, اس کو قرض نہیں کہتے شریعت کی اصطلاح میں, یہ دوسری جو شکل ہے, اور یہ پہلی جو شکل ہے وہ قرض. قرض کو دین کہہ سکتے ہیں, ہر قرض دین ہے لیکن ہر دین قرض نہیں ہے. تو قرض میں جو ہے وہ آدمی کہی ہوئی مدت سے پہلے بھی مطالبہ کرنا چاہے تو اس نے جو مہلت دی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس, لیکن سامنے والے کے پاس پیسے ہیں اور پھر بھی وہی ضد کرتا ہے کہ نہیں تو نے یہ تاریخ دی تھی, ایسا کرنا اس کے لیے صحیح نہیں, اس کو چاہیے کہ دے دے. ہاں نہ ہو تو کہے کہ بھائی تو نے تو مجھے مہلت دی تھی, میرے پاس ابھی انتظام نہیں ہے اس لیے میں نہیں, وہ بات دوسری ہے. لیکن یوں سوچ کر کے کہ چونکہ اس نے مجھے ایک مہینے کی مہلت دی تھی اور پہلے مانگ رہا ہے اس لیے میں نہیں دوں گا ہونے کے باوجود, یہ جائز نہیں ہے. دونوں کا فرق سمجھیے. یہ دراصل قرض جو ہے نا وہ ایک طرح کا آریت ہے, استعمال کرنے کے لیے دیا ہے, وہ سودا ہے, وہ جو خریدا ہے وہ یہ استعمال کرنے. تو استعمال کی ہوئی چیز جب بھی چاہے, جیسے آپ نے کسی کو مکان دیا, قلم دیا استعمال کرنے کے لیے, بھلے آپ نے یوں کہا کہ 8 دن استعمال کرو لیکن دوسرے دن آپ کو ضرورت پڑے میرا قلم لاؤ تو لے سکتے ہو. وہ یوں نہیں کر سکتا کہ تم نے 8 دن کا کہا تھا اس لیے اب میں نہیں دوں گا. اسی طرح مکان وغیرہ, یہ جو قرض ہے وہ بھی ایک طرح آریت ہے, گویا اپنی رقم استعمال کے لیے دی ہے اس نے. ٹچ اسکرین والے موبائل کو آثار دکھے ایسی پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر بلا وضو قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ یہ پلاسٹک ہمیشہ ساتھ میں رہنے والی نہیں ہے, تو تھیلی میں جب رکھا تو وہ پھر تھیلی کے جو ہے تابع ہو جاتی ہے. الگ کپڑے میں جیسے رومال ہوتا ہے اس کے اندر یہ کر کے آپ پڑھیں تو ٹھیک ہے, ورنہ تو اس کے تھیلی کے اندر تو وہ پھر گویا اس کے یہ ہو جاتا ہے. اس میں داڑھی میں جو بال گال پر ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایک مٹھ رکھنا ضروری ہے, یعنی جو بال کان کی لو کے پاس ہوتے ہیں وہ جو یہ جو حصہ ہے یہ تو پورا داڑھی میں, یہ جو ابھرا ہوا حصہ ہے گال کا وہاں سے اگر صفائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, جو چہرہ بنانا, ورنہ یہ حصہ نہیں کاٹا جا سکتا. سر بھارت کے بیٹے محمد اما دوسرے مالے سے گر گیا ہے, سال کا ڈیڑھ سال کا لڑکا ہے, دعا کرنا اللہ تعالی صحت عافیت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافیہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، بڑے اخلاق، بڑے کردار و گفتار، بڑے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں عافیت و سہولت کے ساتھ ان کی برات اور رہائی کے فیصلے فرما دیں۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا